الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع ملة إبراهيم حنيفا صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب کریم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک لمحات عطا فرمائے ہیں. آج حج کا دن ہے. مسلمانان عالم، فرزندان توحید، حجاج بیت اللہ الحرام آج حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ انجام دے رہے ہیں. بہت ہی مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک لمحات ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس آخری امت کے ساتھ بہت ہی زیادہ لاڈ پیار کا معاملہ فرمایا ہے. اس امت کو ایسی خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ اللہ پاک تھوڑی سی محنت پر اس کو زیادہ نواز دیا کرتے ہیں. رمضان المبارک عطا فرمایا، بندہ عشق و محبت کا ثبوت دیتا ہے تو اللہ تعالی نے انعام اتنا بڑا رکھا کہ لیلۃ القدر عطا فرما دی. ایک رات کو ہزار مہینوں سے زیادہ بڑھ کر قرار دے دیا. محبت کا ثبوت دینے والے دن کو بھوکے رہے، رات کو قیام کرتے رہے. اللہ تعالی نے پھر ماہ مبارک کی بدولت بندوں کے گناہوں کو معاف فرمایا، رحمت کا مورد بنایا، مغفرت عطا فرمائی، جہنم سے خلاصی عطا فرما دی. اور اس ماہ مبارک کے ختم ہونے پر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اپنے ایسے بندوں کو جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی تھی، ان کو اللہ پاک نے اس سے خلاصی عطا فرمائی. اور پھر رمضان کے ختم ہوتے ہی اشہر حج کا آغاز ہو گیا. شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر یکم شوال کو کوئی شخص حج کا احرام باندھے اور اسی احرام سے حج کرے تو وہ احرام اس کا حج کا ہے، اور اس کی وہ پوری عبادت حج کہلائے گی. تو بالکل تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ رمضان کے فوراً بعد اللہ پاک نے حج کا سلسلہ شروع فرمایا. اور ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آیا کہ بندے اپنے اپنے گھر، اپنے اپنے دوست احباب، بیوی بچے، اپنے شہر اور اپنے ملک چھوڑ چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف رواں دواں ہوئے. یہ سارا معاملہ اللہ تعالی کی محبت کا ہے کہ رمضان میں اللہ پاک نے بندوں کو حکم دیا بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا، تو بندے بھوک اور پیاس برداشت کر کے اللہ تعالی کی محبت کا ثبوت دیتے رہے. رات کو حکم ملا تراوی کا تو دیر تک اللہ کے سامنے دس بستہ کھڑے رہے، اپنے آپ کو تھکاتے رہے. اور پھر جب حج کا موقع آیا، اللہ کے حکم کی تعمیل میں بندوں نے پہلے تو صرف کھانا پینا چھوڑا تھا، اب اللہ کے حکم کی تعمیل میں گھر بار چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑا، اپنے شہر اور وطن کو چھوڑ کر، حتیٰ کہ اپنے پسندیدہ لباس تک کو چھوڑ کے ایک سادہ سی چادر میں ملبوس ہو کے اللہ کے گھر کی طرف چل دیے. یہ پورا سفر عشق و محبت سے لبریز ہوتا ہے کہ بندہ احرام کی دو چادروں میں نہ خوشبو لگائے، نہ بال کاٹے، نہ ناخن کاٹے، نہ سلا ہوا لباس استعمال کرے، ہمارے گھر میں دیوانہ بن کر آ جائے. عالم اسلام کے اطراف سے چپے چپے سے خوش نصیب، سعادت مند اللہ کے بندے اللہ کے گھر پہنچتے ہیں، اور پھر مقررہ وقت میں ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب تم شہر بھی چھوڑ دو، گلی کوچوں سے نکل کر بیابانوں میں چلے جاؤ. تو پھر وہ مینا کے میدان میں جا کے پڑاؤ ڈالتے ہیں. وہاں سے جب حکم ملتا ہے تو عرفات کے میدان میں آتے ہیں. وہاں سے جب حکم ہوتا ہے تو مزدلفہ چلے جاتے ہیں. یہ جنگل بیابان کے سارے عرب، عجم، مشرق، مغرب، شمال، جنوب کے مسلمان سارے ایک لباس میں ملبوس، ایک صدائیں ان کی زبان پر بلند ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ایمانی وحدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اتحاد اور اتفاق کے ساتھ سب ایک ہی حال حلیہ میں ایک ہی قول و فعل کے ساتھ وہاں یکجا ہو جاتے ہیں. یہی وہ شاندار منظر ہوتا ہے کہ جس منظر کو دیکھ کر اللہ تعالی اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں. ابھی جو یہ وقت چل رہا ہے بیائی نہیں، یہی وہ وقت ہے جس میں لاکھوں کی تعداد میں حجاج عرفات کے اندر وقوف کیے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. ظہر کے وقت میں جمع بین الصلاتین کے ظہر اور عصر دونوں نمازیں ایک ساتھ ملا کر ادا کر لی گئیں، اور اب مغرب تک یہ حجاج اللہ کے سامنے دس بدعا رہیں گے، آہو زاری کریں گے، روتے رہیں گے، اپنی زندگی بھر کی تمام خطاؤں کو معاف کرائیں گے. اس وقت اللہ تعالی پوری روح زمین سے آئے ہوئے اپنے ان فرزندان توحید پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کو کیسے بکھرے بالوں کے ساتھ، میلے کچیلے حال کے ساتھ، اپنی دنیا کے تمام سامان تعیش چھوڑ کر، عیش و آرام چھوڑ کر، اپنے گھر بار چھوڑ کر، آج کس طرح یہ میرے سامنے میرے میدان میں جمع ہیں اور مجھ سے فریاد کر رہے ہیں. فخر فرماتے ہیں اور پھر اعلان فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، آج کے دن اگر تم اپنے ساتھ اتنے گناہوں کو لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے، اتنے گناہوں کو لاؤ جتنے ریت کے ذرات، اتنے گناہوں کو لاؤ جتنے درختوں کے پتے، اتنے گناہوں کے انبار لاؤ جتنا کائنات بننے سے لے کر اب تک لیل و نہار گزر چکے، شب و روز گزر چکے، اتنی کثیر تعداد میں بھی اگر تم اپنے ساتھ گناہوں کو لے کر آؤ گے تو آج کے دن تم بخشے بخشائے ہو کر جاؤ گے. اللہ تعالی لاکھوں کی تعداد میں آئے ہوئے اپنے ان مہمانوں کو بالکل پاک و صاف فرما دیتے ہیں. فرمایا کہ عرفات کے میدان میں حجاج اللہ تعالی کی مغفرت حاصل کرتے ہیں سوائے اس شخص کے جو شک اور شبے میں پڑا رہے اور وسوسہ اس کو یہ ستائے اور وہ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین نہ رکھے اور یہ سوچے کہ شاید میری بخشش نہیں ہوئی. فرمایا کہ اللہ کے وعدے پر شک کرنے والا تو محروم رہ جاتا ہے، لیکن اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنے والا آج کے دن ریت کے ذرات کے برابر، درختوں کے پتوں کی تعداد کی بکثرت، اور بارش کے قطروں کی بقدر اگر گناہوں کو لے کر آئے گا، کائنات بننے کے بعد سے لے کر لیل و نہار جتنے گزرے، رات دن جتنی کثیر تعداد میں گزرے، اس کثرت کے ساتھ بھی اگر وہ گناہوں کو لے کر آئے گا، بخشا بخشایا گناہوں سے صاف ستھرا ہو جائے گا. یہ آج کی عبادت عرفات کے دن، ایک دن کی عبادت ایک لاکھ دنوں کے برابر اجر و ثواب رکھتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. آپ کی برکت سے یہ امت بھی اللہ کی پسندیدہ امت ہے. اللہ نے اس امت کو نوازنے کے اتنے مواقع رکھے کہ تھوڑی سی محنت کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیر و ڈھیر عطا فرماتے ہیں. تو یہ حج کی عبادت جو آج انجام دی جا رہی ہے، جس کو رکن اعظم کہا جاتا ہے، حجاج عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں. انہی حجاج کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان حضرات کو کہ جو قربانی کرنے والے ہیں، کہ وہ بھی اپنے بال اور ناخن نہ کٹا کر اللہ کے ان محبوب اور مقرب اور مقبول بندوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر لیں، تاکہ جب وہاں رحمت کی بارش برس رہی ہو تو روح زمین پر چپے چپے پر بسنے والا مسلمان جو اللہ کے ان مقبول بندوں کی نقالی کرنے والا ہوگا، اس پر بھی اللہ کی رحمت برس جائے گی. یہ حج اور قربانی دو عظیم الشان عبادات اللہ پاک نے ان دنوں میں رکھی ہیں. حاجی آج وقوف عرفہ انجام دے کر رات مزدلفہ میں گزاریں گے، اور کل عید کے دن صبح وہاں سے واپس منیٰ کی طرف روانگی ہوگی، اور اس کے بعد قربانی کا عمل انجام دیا جائے گا، اور پھر رمی جمار شیطان کو جو کنکریاں مارنے کا عمل ہے وہ انجام دیا جائے گا. ایک ایک عمل پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نوازنے کے لیے اتنے سارے انعامات رکھے ہیں کہ جب کل قیامت میں مخلص بندوں کو ان کے اجر و ثواب دیے جائیں گے انسان کی عقل دنگ رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے گھر کی عبادت کو اتنا اجر و ثواب عطا فرما دیا کہ ایک نیکی کو ایک لاکھ کے برابر کر دیا. حرم محترم کعبہ مشرفہ کی حدود میں جو بندہ داخل ہو گیا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا کا مزداق بنا, اور اللہ تعالیٰ نے جیتے جی اس کو اتنا بڑا انعام عطا فرما دیا کہ بندہ صرف ایک نیکی کرے ایک لاکھ کا ثواب پا جائے. ایک درہم ایک ریال اللہ کے راستے میں خرچ کیا, اللہ تعالیٰ اس کو ایک لاکھ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. ایک نفل پڑھا ایک لاکھ نوافل کا ثواب ملے گا. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا ایک لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب. تو یہاں جیتے جی اللہ تعالیٰ نے عبادات کو اتنا بڑھا دیا کہ بندو تم اتنی بڑی قربانی دے کر آئے ہو, اپنا گھر بار چھوڑا, بیوی بچوں کو چھوڑا, کاروبار چھوڑا, زندگی کے تمام مشاغل کو چھوڑ کے تم ہمارے لیے فارغ ہو کر آئے ہو, تو ہماری طرف سے بھی انعامات کی بارش اس قدر ہوگی کہ تم مالا مال ہو کر واپس پلٹو گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی حج کر کے جب واپس پلٹتا ہے تو آپ نے بڑی پیاری مثال سے وضاحت فرمائی, رجع کیوم ولدته امه, حج کر کے وہ ایسا پاک و صاف دھلا دھلایا ہو کر واپس پلٹتا ہے جس طرح جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا وہ بالکل گناہوں سے پاک و صاف اور معصوم تھا. حاجی بھی حج کے بعد پچھلی زندگی کے تمام گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر دیا جاتا ہے, دھل دھلا کے صاف ستھرا بالکل شفاف ہو کے واپس پلٹ کر آتا ہے. تو یہ عبادت بڑی ہی سعادت والی عبادت ہے اور اس عبادت کے انجام دینے والے بڑے ہی سعادت مند ہیں. عام طور پہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کی قسم اٹھائی, لیکن ایام اور لیالی میں دیکھا جائے, وقت اور زمانے میں دیکھا جائے, اوقات کو دیکھا جائے, تو یہ جو خاص حج کا موقع ہے اس کو اللہ پاک نے بڑی اہمیت کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے. سورة الفجر کا جو آغاز کیا ہے, والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر, یہ پورا مضمون اللہ پاک نے اسی وقت کے ساتھ جوڑا ہے. قسم ہے فجر کی, اللہ تعالیٰ جب اپنی مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کی قسم اٹھاتے ہیں تو یہ اس کی عظمت شان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا انتخاب کر کے اس کے اوپر قسم اٹھائی ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ اپنی بات کی یقین دہانی کے لیے کسی بھی قسم اٹھانے کے ضرورت مند نہیں, محتاج نہیں, لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا نام لے کر اس چیز کی قسم اٹھا لیں, وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونَ, اللہ پاک نے انجیر کی قسم اٹھائی, زیتون کی قسم اٹھائی, وَطُورِ سِينِينَ, تُورِ سِينِينَ کی قسم اٹھائی, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, مکہ مکرمہ جو بلد امین ہے اس کی قسم اٹھائی, لا اقسم بهذا البلد, دوسرے مقام پر پھر اسی مکہ مکرمہ کی قسم اٹھائی. تو ان چیزوں کی جب اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں تو یہ ان چیزوں کی عظمت شان ہے کہ اللہ پاک نے ان کو قسم اٹھا کر ان کی عظمت کو بیان فرمایا کہ یہ مخلوقات میں سے ہماری عظیم مخلوق ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے مجھ کو الفجری, فجر کی. حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ فجر تو ہر روز ہوتی ہے, لیکن یہاں جس فجر کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں یہ 10 ذی الحجہ یعنی عید کے دن کی جو صبح کی فجر ہے اس فجر کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں. وَلَيَالٍ عَشْرِ, 10 راتوں کی قسم, ذی الحج کی شروع سے لے کر 10ویں تاریخ تک کی ان تمام کی تمام 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں. وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ, قسم ہے جفت کی, قسم ہے طاق کی. جفت کی جو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی تو یہ عید کا دن ہے جو 10واں دن بنتا ہے, اور جو طاق کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے یہ 9 تاریخ عرفہ کی, یوم عرفہ جس کو کہا جاتا ہے, جو آج مکہ مکرمہ والوں کے لیے آج اس دن کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے. واللیل اذا یسر, اور اس رات کی قسم اٹھائی کہ جو 9 اور 10 تاریخ کے بیچ میں واقع ہے جس کو چاند رات کہا جاتا ہے. عید کی رات کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی, اس پورے وقت کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت شان کو بیان فرما دیا کہ یہ عظیم الشان دن ہے، عظیم الشان رات ہے، اس دن میں حج کی عبادت انجام دی جا رہی ہے، ہر طرف سے اللہ کے بندے آئے ہوئے ہیں، طرح طرح سے غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، اور اس کے اندر چاق و چوبند کڑیل جوان بھی ہیں اور ضعیف العمر ناتواں بھی ہیں، عرب بھی ہیں، عجم بھی ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب اطراف عالم میں گورے کالے ہر زبان کے ہر نسل کے بندے اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالی نے بیت اللہ شریف کو ایسی کشش عطا فرمائی کہ آج ہم اپنی ظاہری مثال کے اندر اس طرح مقناطیس کو دیکھتے ہیں کہ مقناطیس اگر اس کو زمین پر رکھ دیا جائے تو زمین میں جو آس پاس لوہے کے ذرات ہوں وہ ذرات کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اللہ پاک نے بھی اپنے گھر کو ایسی ہی کشش عطا فرمائی ہے، ایسا مقناطیس بنایا روحانیت کے ذریعے سے کہ اطراف عالم میں بسنے والے وہ انسان کے جن کے دل میں نور ایمان ہے ان کے دل میں بیت اللہ کی ایسی کشش رکھ دی کہ جب اللہ پر ایمان لے آیا اللہ کے گھر کی طرف اس کے دل میں ایسا میلان اور ایسی کشش اور رغبت پائی جاتی ہے کہ بندے کا بس نہیں چلتا کہ اڑ کر وہاں تک پہنچ جائے، بچپن ہی سے اس کے دل میں ایک تڑپ اور ایک لگن ہوتی ہے کہ میں بھی اللہ کے گھر تک جا پہنچوں۔ یہ قدرتی اور روحانی اللہ پاک نے ایک مقناطیسی کشش رکھی ہے اور پورے سال عمرے کے عنوان سے اللہ کے بندے اس کی طرف کھینچتے چلے آتے ہیں، اور سال کے اندر ذی الحج کے موقع پر اطراف عالم سے حاجی حج کے عنوان سے اس بیت اللہ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ محبت میں سرشار دیوانے اللہ کے گھر کے جب چکر لگاتے ہیں، دیوانگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو ایسا پاک و صاف فرما دیتے ہیں کہ بالکل دھلے دھلائے ہو جاتے ہیں، اور ایک ایک عمل ان کا بڑھا دیا جاتا ہے اجر و ثواب سے مالا مال کر کے اور بالکل نواز کے پھر ان کو واپس لوٹایا جاتا ہے۔ اس دن کو بھی اللہ پاک نے بڑی عظمت بخشی، اور اس دن کے ساتھ ساتھ جو عمل اللہ پاک نے دوسرا رکھا کہ جب حاجی حج کر کے اگلے دن قربانی کا عمل انجام دیں گے تو یہ قربانی کا عمل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ اس قربانی کا آغاز اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور اختتام اس آخری امت پر ہو رہا ہے، یہ دونوں عبادتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہیں کہ ادھر حج کے لیے آنے والے بندوں کے لیے اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں کہ جتنی کثیر تعداد میں تم گناہوں کے انبار لے کر آؤ گے بخشے بخشائے واپس جاؤ گے۔ آج کے دن کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی ناپ تول نہیں کہ کتنے کیے کتنے چھوڑے، جتنے گناہ لاؤ گے جس کثیر تعداد میں لاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے موقع پر فرمایا کہ استغفار کرو، صحابہ استغفار کرنے لگے اور پھر آپ نے فرمایا کہ 70 کی تعداد پوری کر لو، سب نے 70 کی تعداد پوری کی۔ فرمایا کہ کوئی بھی بندہ ہے مومن اور بندہ ہے بندی مومنہ جو روزانہ دن میں 70 مرتبہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے 700 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور فرمایا کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو دن میں 700 گناہ کرے۔ بندہ گناہ کرے گا تو دسیوں ہوں گے، بیسیوں ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 100 کے آس پاس پہنچ جائیں گے 24 گھنٹے کے گناہ، لیکن تعداد بڑھ کے 700 تک گناہ پہنچے بہت مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو 70 مرتبہ استغفار کرنے والے کے 700 گناہ ہاتھ کے ہاتھ معاف کرنے کا وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، اور وہاں تو کوئی حساب ہی نہیں فرمایا کہ تم کثرت کے ساتھ گناہوں کے انبار لے کر آؤ بخشے جاؤ گے، گناہ تمہارے معاف کر دیے جائیں گے۔ اور پھر اس قدر اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے کہ ایک ایک قدم پر اجر ملتے ہیں، ایک ایک نیکی پر، ایک ایک عمل پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو دن ہیں، یہ جو راتیں ہیں، یہ بڑی ہی مبارک ہیں، ان دنوں میں خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کو ہر عمل اتنا محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے کہ جو بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے، بھلے وہ دن کی عبادت ہو یا رات کی ریاضت ہو، اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی عبادت بہت زیادہ محبوب اور پسند ہوتی ہے، بھلے وہ نوافل ہوں، واجبات ہوں، فرائض ہوں، دیگر کوئی بھی عبادات کا عنوان ہو، اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کی عبادات بہت زیادہ پسند۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ان دنوں کے روزے رکھتا ہے، ایک روزے کو اللہ تعالیٰ سال بھر کے روزوں کے برابر بنا دیتے ہیں۔ رات کو عبادت کرتا ہے، فرمایا کہ شب قدر کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں، تو رمضان المبارک یہ پورے سال کا سردار ہے کہ اس ماہ مبارک کے عبادات تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں ہی، اس کے بعد جو سب سے زیادہ مبارک ایام ہیں وہ یہی ذی الحج کے شروع کے 10 دن ہیں، ان دنوں کی عبادت اور ان راتوں کی عبادت وہ بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرتی ہے، خوش کرتی ہے، بندہ اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے ان دنوں کے اندر حج کی عبادت بھی رکھی اور ساتھ میں قربانی کی عبادت بھی رکھی کہ حج کر کے بندے پاک و صاف ہو کے اپنے اپنے علاقوں میں لوٹتے ہیں، انوارات اور تجلیات اور برکات سمیٹ کر واپس جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے قربانی کر لینے والے بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ اور آج کے دن پورے سال کے دنوں میں سب سے بڑا دن ہوتا ہے، وہ یہ جو وقت چل رہا ہے وقوف عرفہ کا، اس وقت پورے سال کے دنوں میں شیطان سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہو رہا ہوتا ہے کہ میں بنی آدم کو بہکا بہکا کے گناہوں پر آمادہ کرتا ہوں۔ آج بڑے بڑے گناہگار بھی آئے ہوئے ہیں، رو رو کر اللہ تعالیٰ کو منا رہے ہیں اور رحمتیں سمیٹ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفات کے دن جب حاجی حضرات اللہ کے سامنے موجود ہوتے ہیں تو اس دن سے بڑھ کر شیطان کے لیے ذلت اور رسوائی کا دن اور کوئی نہیں ہوتا، پاؤں پٹکتا ہے، ساری اپنی محنت کے اوپر جو اس کے پانی پھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ سارے لاکھوں کی تعداد میں آئے اور معافی حاصل کر کے چلے گئے، میری ساری محنت پہ پانی پھر گیا۔ تو ایک طرف اللہ کے بندوں کو نوازا جا رہا ہے، انعامات کی بارش ہو رہی ہے، آسمان پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرما رہے ہیں ان لمحات میں، اور دوسری طرف شیطان ذلیل و خوار ہو رہا ہے، ذلت کا سامنا اس کو ہو رہا ہے کہ میری محنت پر پانی پھر گیا کہ لاکھوں کی تعداد میں بندے اپنی مغفرت حاصل کر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن 2 نمازیں جمع کر کے پڑھی، ظہر کے وقت میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کی، اور پھر اسی کے ساتھ متصل آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، اور پھر عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد غروب آفتاب تک، یہ طویل جو ایک لمبا دورانیہ ہے، عام طور پہ عصر کی نماز تو دیر سے ہوتی ہے، مغرب سے گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے پہلے ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس دورانیے کو بڑھانے کے لیے کہ عصر سے لے کر مغرب تک یہ جو وقوف کا وقت ہے، یہ بہت ہی لوٹنے اور سمیٹنے کا وقت ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت برسا رہے ہیں اور گناہگاروں کی مغفرت فرما رہے ہیں، تو آپ نے اللہ کے حکم سے ظہر ہی کے وقت میں ظہر کے ساتھ عصر کی نماز کو جمع فرما دیا۔ جب عصر پڑھ لی، اب وہ دورانیہ بڑھ گیا، 5-6 گھنٹے تک حاجی حضرات اپنے اپنے خیموں میں، اپنی اپنی جگہوں میں، کھلے آسمان تلے، ہر طرف جماعتوں کی شکل میں، انفرادی شکل میں اللہ کے سامنے 10 بدعا ہوتے ہیں۔ عجیب منظر ہوتا ہے کہ لوگ گڑ گڑا رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عجیب غریب شکلوں کے سارے اللہ کے بندے وہاں حاضر موجود۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے وقت میں عصر کی نماز کو جمع فرما کر اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اور ساتھ میں ایک وسعت عطا فرما دی کہ وقوف کا وقت بڑھا دیا، ظہر ہی کے وقت میں عصر پڑھ لینے کے بعد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 5-6 گھنٹے تک وقوف فرماتے رہے، اور پھر آپ نے بتایا کہ اس وقت اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے میرے ان صحابہ کے مجمع پر فخر فرما رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محنت تھی جو آپ نے مکہ مکرمہ میں فرمائی، پھر مدینہ طیبہ میں فرمائی، اور پھر اس پوری محنت کا نچوڑ اور نتیجہ اور ثمرہ اور آپ کے لگائے ہوئے باغ کا پھل آپ کے سامنے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی شکل میں موجود تھا۔ لگ بھگ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، جو صحابہ کا مجمع آپ کے ساتھ حج کا فریضہ انجام دے رہا تھا۔ آپ نے بتایا کہ اس وقت اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے میرے صحابہ پر فخر فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندے آئے ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ خاص کر خطاب کے بیٹے عمر پر اللہ تعالیٰ بالخصوص فخر فرما رہے ہیں، جس کے ذریعے اللہ پاک نے اسلام کو شان و شوکت بخشی۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ لاکھوں کے مجمع میں اس ذات کا تنہائی کے ساتھ تذکرہ ہو رہا ہے کہ عمر ابن خطاب پر خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ فخر فرما رہے ہیں. یہ ان کی بڑی سعادت ہے, کس قدر اونچی شان ہے ایسی بڑی ہستی کے, جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد مزید نبوت کا سلسلہ جاری رہتا اور میرے بعد اور کوئی نبی اور پیغمبر آتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے کہ جو میرے بعد پیغمبر بنتے. اتنی بڑی سعادت, اتنی اونچی شان. ایک مرتبہ آپ تشریف لائے تو آپ کے دائیں ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ تھا, بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا. آپ نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو جس طرح سے اس وقت تم ہم تینوں کو دیکھ رہے ہو کہ درمیان میں ہوں, دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ, بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ, فرمایا کہ جنت میں بھی ہم تینوں اسی طرح سے آئیں گے کہ ہمارے ہاتھ اسی طرح ہاتھوں میں ملے ہوئے ہوں گے. اتنی بڑی سعادت مند شخصیت, اتنے اونچے مرتبے اور سننے والے عشرہ مبشرہ کے اندر جب دنیا سے جا رہے تھے, آخری وقت تھا, رو رہے تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر تھے, حضرت حسن بھی ساتھ موجود تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, عمر کیا موت کے ڈر سے روتے ہو؟ فرمانے لگے کہ نہیں, موت سے تو کیا ڈرنا, موت کے بعد کے حالات سے ڈر لگ رہا ہے, نہ جانے کیا بنے گی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, عمر گھبراؤ مت, تمہارا بیڑا پار ہوگا. بارہا میں نے سنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے بشارتیں سنی ہیں. فرمانے لگے, علی دنیا میں تو گواہی دے رہے ہو میرے لیے, آخرت میں بھی اللہ کے سامنے میدان محشر میں بھی گواہی دو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی اور میرا بیٹا حسن بھی, ہم دونوں باپ بیٹے اللہ کے سامنے آپ کے حق میں گواہی دیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بارہا خوشخبریاں سنائی ہیں اور آپ کے لیے اللہ کے مقرب ہونے کی گواہی دی ہے. ایسی اونچی ہستی کہ جن کے لیے آپ نے معراج سے واپسی پر فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک عالی شان محل دیکھا, میں نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے, مجھے بتایا کہ حضرت عمر ابن خطاب کا. محلات کی بشارت سنی ہوئی ہے, عشرہ مبشرہ ہیں, اتنی بڑی ہستی, اتنے اونچے درجے پانے والے, لیکن حال کیا تھا, جا رہے ہیں, رو رہے ہیں, آنسو بہ رہے ہیں اور موت سے نہیں, موت کے بعد کے حالات سے ڈر رہے ہیں. وہ ہستیاں جب موت کے بعد کے حالات سے اتنے گھبراتے تھے, ہمارے پاس تو ہے بھی کچھ نہیں, بالکل تہی دست ہیں, تہی دامن ہیں, جب بالکل موت کے آثار ظاہر ہونے لگے, بھاپ گئے کہ اب وقت قریب آ گیا, ملک الموت آ رہے ہوں گے, جلدی سے فرمایا, اپنے صاحبزادے کی گود میں سر تھا, حضرت عبداللہ کی گود میں سر تھا, فرمایا کہ میرا سر اپنی گود سے اتار کر زمین پر رکھ دو. صاحبزادے نے تھوڑی ہچل مچل کی اور سر کو ہلا کے تھوڑا سا آگے کیا, لیکن زمین پہ رکھتے ہوئے تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی کہ ابا کا سر زمین پہ رکھوں. فرمایا جلدی کرو, وقت کم ہے, جلدی کرو, سر زمین پہ رکھ دو. صاحبزادہ نے حکم کی تعبیر میں سر زمین پہ رکھ دیا, اپنے سر کو مٹی میں ملنے لگے اور کہنے لگے, وَإِلٌ لَكَ يَا عُمَر وَلِأُمِّكَ, عمر آج تو تیرے لیے ہلاکت ہے اور تیری ماں کے لیے بھی ہلاکت اور بربادی ہے. اِن لَمْ يَغْفِر رَبُّكَ, اگر آج تیرے رب نے تجھ کو نہ معاف کیا, تیری مغفرت اور بخشش نہ فرمائی, تو تو بھی برباد, تیری ماں بھی برباد. اپنا سر مٹی میں خاک آلود کرنے لگے کہ شاید اس انداز کو دیکھ کر میرا رب مجھ پر مہربان ہو جائے. رب ذوالجلال کی مہربانی اپنی جگہ, لیکن بندے کی عز و نیاز اور اپنی خاک ساری اس انتہائی درجے کی کہ دنیا سے جا رہے ہیں اور اپنا سر خاک آلود کر رہے ہیں, چہرہ زمین پر مل رہے ہیں کہ شاید میرے رب کو میرا چہرہ خاک آلود دیکھ کر مجھ پر ترس آ جائے. وہ ساری بشارتیں بدستور موجود, لیکن ان پر گھمنڈ نہیں, ناز نہیں, فخر نہیں, لاپرواہی نہیں, جاتے جاتے روتے ہوئے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عز و انکسار کا پیکر بن کے سر کو خاک آلود کر کے, اپنے چہرے کو غبار آلود کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اور جاتے ہوئے بھی وصیت کی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہ زندگی میں تو میں نے اما جان حضرت عائشہ سے جگہ کے لیے پوچھوایا تو انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے, روضہ اثر کے اندر جو ایک جگہ ہے قبر کی وہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی, لیکن میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتے ہوئے قربانی دیتی ہوں. فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ مروت میں اجازت دی ہو, انتقال کے بعد بھی در دولت پر روضہ اثر پر میرا جنازہ رکھ دینا, دوبارہ اجازت لینا, اگر کھلے دل سے اجازت دے دیں پھر تو تدفین کرنا, ورنہ جنت البقیع لے جانا. یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے عرفات کے میدان میں خطبہ حجت الوداع کے بعد حضور بشارت دے رہے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ عمر ابن خطاب پر فخر فرما رہے ہیں، جاتے ہوئے کس قدر لرزا اور ترسا ہیں، خوف زدہ ہیں۔ تو یہی ہوا، وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ حضرت صہیب رومی پڑھائیں۔ یہ روم سے اغوا کر کے لائے گئے تھے، ایک نوجوان تھے، غلام بنا کر مکہ میں بیچے گئے اور پھر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے۔ اللہ پاک نے بڑا اونچا اعزاز عطا فرمایا، سعادت مندوں میں ان کا شمار فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ حضرت صہیب پڑھائیں۔ جنازہ پڑھایا گیا، جنازہ لے جایا جا رہا تھا، حضرت عبداللہ نے در دولت پر رکھوایا، دروازے پر دستک دی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، پوچھا کہ عمر ابن خطاب کا جنازہ ہے، میرے والد کا جنازہ آپ کے در دولت پر حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو تدفین کے لیے اندر لایا جائے۔ فرمایا مرحبا بعمر، خوش آمدید، عمر کو خوش آمدید۔ تدفین کے لیے پھر آپ کو روضہ اطہر کے اندر لے جایا گیا، قبر کھودی جا رہی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ منظر بڑا عجیب و غریب تھا، تیاری چل رہی تھی، پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے آپ دیدہ رو رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پلٹ کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمانے لگے کہ مجھے یقین تھا کہ یہ جگہ انہی کے لیے مختص ہوگی، اس لیے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بارہا سنا کہ میں اور ابو بکر و عمر آئے، میں اور ابو بکر و عمر گئے، میں اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر و عمر نکلے۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک پر ان دو ہستیوں کا تذکرہ ہوتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات با برکات کے ساتھ یہی دو ہستیاں یہاں آرام فرما ہوں گی، اور آج میرا یقین کامل ہو گیا۔ تو ایسی اونچی ہستی جن کو عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے تھے کہ آج اللہ تعالیٰ میرے صحابہ پر فخر فرما رہے ہیں اور بالخصوص عمر ابن خطاب پر فخر فرما رہے ہیں۔ تو یہ حج کی عبادت، حج کی سعادت بڑی اونچی عبادت ہے، بڑی اونچی سعادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، لگاتار حج کے بعد حج کرتے رہو، لگاتار عمرے کے بعد عمرے کرتے رہو۔ یہ حج اور عمرے کی عبادت اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند ہے، فرمایا کہ سابقہ زندگی کے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس سفر کے بدولت اللہ تعالیٰ مال میں وسعت اور برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کا عمل لگاتار اس عبادت کو انجام دینے کے لیے چلتا رہا۔ بہت سے حضرات اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ حج تو زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہے، بار بار حج پہ جا کر پیسہ ضائع کرنے سے بہتر یہ کہ انسان غریبوں میں پیسہ دے دے، یہ کر دے وہ کر دے۔ بے شک وہ نیکی اپنی جگہ بدستور ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل اس چیز کو بتا رہا ہے کہ حج کے بعد حج کرنا بھی بہت بڑی عبادت، عمرے کے بعد عمرہ کرنا بھی بہت بڑی عبادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حج کی عبادت ملی وہ بالکل آخری زندگی میں ملی، حج کا فریضہ جو آیا آخری زندگی میں آیا۔ سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت آئی، جنگی مشاغل کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہ لے جا سکے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا، اور پھر اگلے سال پہلے سے اعلان کروا دیا قبائل کے اندر کہ اعلان کر دو کہ اس سال ہمارا حج پر جانے کا ارادہ ہے، مسلمانوں تیاری پکڑو، حج پر چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنے اپنے قبائل سے اپنے اپنے علاقوں سے سارے کے سارے حج کے لیے مکہ مکرمہ میں جمع ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب وہاں پہنچے، اطراف سے تمام کے تمام قبائل سے مسلمان بھی جا پہنچے، لاکھ سے اوپر کی تعداد بن گئی اس زمانے کی۔ اور پھر حج سے جب آپ واپس پلٹے، ذی الحج کے بعد محرم، سفر ربیع الاول، ربیع الاول میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگر آپ مزید آگے زندہ رہتے تو یقیناً آپ کبھی بھی اس عبادت میں مزید توقف نہ فرماتے، جس طرح آپ دیگر عبادات کے اندر تسلسل فرمایا کرتے تھے، بالیقین آپ بھی مزید حج ادا فرماتے، لیکن آگے آپ کو 3-4 مہینے کے بعد دنیا سے واپس جانا تھا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پہلے پہل تو جنگی معاملات تھے، ارتداد اور منکرین زکوٰۃ، اچانک وہ نئے نئے قبائل جو ابھی تازے تازے مسلمان ہوئے تھے، عقائد جن کے پختہ نہ تھے، وہ برگشتہ ہونے لگے۔ تو اس وقت شروع شروع کے حالات میں تو چونکہ جنگی حالات تھے، تو پہلا حج تو آپ نہ کر سکے, اس کے بعد آپ نے حج فرمایا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, آپ کو اللہ پاک نے طویل مہلت دی, لمبی مدت عطا فرمائی. 10 سال مسلسل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے, اور حکم تھا کہ اطراف کے اندر جتنے بھی ہمارے گورنر ہیں, عوام ہیں, جو جو بھی پہنچ سکتے ہیں مکہ مکرمہ پہنچیں. وہاں پہنچ کر باقاعدہ ایک سالانہ اجتماع کی شکل ہو جایا کرتی تھی, حال احوال دریافت کیے جاتے تھے, اور رعایا کو اگر اپنے اپنے حکمرانوں سے کوئی شکایت ہوتی باقاعدہ وہاں شکایت درج کرائی جاتی تھی, رد و بدل ہوتی تھی, نقل مکانی ہوتی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب دور خلافت آیا, آپ بھی مسلسل حج کے لیے تشریف لے جاتے, سوائے آخری موقع پہ جب آپ جنگی حالت میں تھے اس وقت آپ تشریف نہ لے جا سکے. اور اس کے بعد فتنے پھوٹ پڑے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ وہ تو تقریباً جنگی حالات ہی میں گزرا, اور آپ کے صاحبزادے حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ عنہما, ان حضرات نے بھی حج کیے. مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان کافی طویل فاصلہ ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 مرتبہ مدینہ طیبہ سے پیدل چل کے مکہ مکرمہ پہنچ کے 20 حج پیدل انجام دیے ہیں. اس سے بڑی اور کیا دلیل انسان کو چاہیے کہ نواس رسول تربیت یافتہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک, حضرت حسن بھی حضرت حسین بھی یہ کے بعد دیگر تسلسل کے ساتھ پیدل پہ حج انجام دے رہے ہیں, اور وہ بھی پیدل. یہ اس عبادت کی اہمیت کے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ مدینہ طیبہ سے پیدل چل کے, حالانکہ سواریاں دستیاب تھیں, اونٹ تھے, گھوڑے تھے, ہر طرح کی سواریاں دستیاب تھیں, لیکن اس عبادت کی اہمیت کے پیش نظر کہ اللہ کے گھر پیدل چل کے جائیں. 20 سفر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے پیدل کیے, اور 20 سفر مدینہ منورہ سے پیدل چل کے حج کیے. تو یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج سے پہلے, جتنے بھی اس سے پہلے کے معاملات تھے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے, نبوت ملنے سے پہلے بھی اور نبوت ملنے کے بعد بھی جب تک آپ مکہ مکرمہ میں مقیم رہے, ہر سال آپ حج انجام دیا کرتے تھے, حج کی عبادت ادا کیا کرتے تھے. اگرچہ اس وقت تک حج کی فرضیت نہیں آئی تھی, لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا جو انداز تھا ملت ابراہیمی کے مطابق, آپ ہر سال آپ نے حج کیے ہیں, اور زندگی میں آپ نے 4 عمرے بھی کیے. ایک مشہور عمرہ تو وہی ہے جو آپ پورے قافلے کے ساتھ چلے تھے, اور حدیبیہ کے موقع پر پہنچ کر آپ کو روک دیا گیا, اور پھر صلح حدیبیہ ہوئی, اور پھر وہاں آپ نے عمرے کی تکمیل حلال ہونے کے ساتھ کی, جانور کو قربان کیا, اور وہاں سے واپس پلٹے. اگلے سال عمرۃ القضاء کے لیے آپ تشریف لائے. 3را عمرہ آپ نے فتح مکہ کے بعد جعرانہ, یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ تھی, وہاں سے آپ نے 3را عمرہ انجام دیا, اور پھر 4تھا عمرہ آپ نے حج کے ساتھ کیا. یہ 4 عمرے آپ نے کیے, اور مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران آپ مسلسل آپ نے ہر سال حج کی عبادت, حج کی سعادت حاصل کی ہے. اور آپ کے بعد آپ کے جتنے بھی چاہنے والے تھے, ماننے والے تھے, ان حضرات نے بھی خوب ان موقعوں سے فائدہ اٹھایا. غرض یہ کہ یہ موسم عبادت کا موسم ہے, اس موسم کے اندر سعادت مند لوگ جو بہت ہی خوش نصیب ہوتے ہیں, وہ تو اللہ کے گھر جا پہنچتے ہیں, تن من دھن کی بازی لگا کر وہاں خوب لوٹتے اور سمیٹتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے, اللہ تعالیٰ کو منا کر وہاں سے پاک و صاف ہو کے, صاف ستھرے ہو کے, دونوں جہانوں کی سعادتوں سے اپنے دامن کو بھر کے واپس پلٹتے ہیں. اور اس کے علاوہ اطراف عالم میں جو بسے ہوئے اللہ کے بندے ہیں, وہ بھی اللہ کو منانے میں اس خاص عبادت کے موسم سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں کہ رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزارتے ہیں, دن میں روزے رکھتے ہیں, رات کو عبادت کرتے ہیں. اور بالخصوص کل کا جو روزہ ہے, جو ہماری تاریخ کے لحاظ سے 9 تاریخ کا روزہ ہے, اس کو عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے. اکثر و بیشتر لوگ مغالطہ کھاتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ وہ تو عرفات کا میدان جس میں لوگ وقوف عرفہ کرتے ہیں, تو وہاں کی تاریخ کے حساب سے ہوگا کہ یہاں کی تاریخ کے حساب سے ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین متین دیا گیا, قیامت تک کے لیے دیا گیا, اور پورے اطراف عالم کے لیے دیا گیا, یہ دین متین, دین اسلام کامل مکمل ایسا ضابطہ حیات ہے کہ جو کسی خاص وقت کے لیے, خاص لوگوں کے لیے, خاص زمانے کے لیے نہیں ہے. یہ مواصلاتی نظام تو ابھی اس کو ایک صدی بھی پوری نہیں گزری، اس سے پہلے یہ مواصلاتی نظام نہ تھا کہ لمحے لمحے کی انسان کو خبر ہو، گھڑی گھڑی کی انسان کو اطلاع ہو. آج سے ایک صدی پیچھے چلے جائیں تو اس وقت وہاں کی تاریخ یہاں کی تاریخ کا ہمیں کچھ علم نہیں ہوتا تھا. حاجیوں کے قافلے آتے تھے مدت کے بعد، پھر پتہ چلتا تھا کہ اچھا حج فلانے دن پڑا تھا، فلانی تاریخ وہاں پر اس طرح سے تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دینی تعلیم دی ہے وہ پوری آفاقی ہے. تو جس طرح سے محرم کا روزہ ہے، محرم کی 10 تاریخ کو عربی میں عاشورہ کہا جاتا ہے اور 9 تاریخ کو تاسوعا کہا جاتا ہے، اسی طرح مختلف تاریخوں کے مختلف نام ہیں. تو عربی زبان میں ذی الحج کی 9 تاریخ کو عرفہ کہا جاتا ہے. اب اس نام سے مغالطہ کھا کے بہت سے حضرات شش و پنج میں پڑھتے ہیں کہ وہاں کی تاریخ کے حساب سے گویا کہ آج کے دن وہ عرفے کا روزے کی جو فضیلت آئی ہے وہ گویا کہ ہمارے لحاظ سے آج کے روزے کی فضیلت بنتی ہے، حالانکہ یہ مغالطہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس مواصلاتی نظام سے انسان آنکھیں بند کر لے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو جو روزہ رکھے گا وہ روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اب صرف نام کا مغالطہ لگ جانا کہ اس 9 تاریخ کو عرفہ کہا جاتا ہے، چونکہ 9 تاریخ کو حجاج وقوف عرفہ کرتے ہیں تو اس تاریخ کی مناسبت سے اس 9ویں تاریخ کو عرفہ کہا جانے لگا. تو اب روئے عالم، روئے زمین پر اور اطراف عالم میں جہاں کہیں 9 تاریخ ہوگی ذی الحج کی تو اس دن کا جو روزہ رکھا جائے گا تو اس کو وہ فضیلت حاصل ہوگی جس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. ورنہ تو 1400 سال سے یہ جو سلسلے چلے آ رہے ہیں کہاں پتہ چلتا تھا کہ وہاں کون سی تاریخ یہاں کون سی تاریخ. ہر انسان اپنے خطے کا پابند ہے، جس طرح رمضان ہم اپنے علاقے کا چاند دیکھ کر شروع کرتے ہیں اور رمضان کا اختتام بھی چاند دیکھ کر ہوتا ہے، عید بقرعید ساری چیزیں اپنی تاریخ کے حوالے سے ہیں، اسی طرح عرفے کا روزے کا تعین بھی اپنے ہی مہینے اور اپنے ہی خطے اور اپنے ہی علاقے کی 9ویں تاریخ سے ہے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فضیلت بیان فرمائی کہ اگر شروع کے روزوں میں سے کوئی سے بھی روزہ رکھا جائے تو 1 دن کا روزہ 1 سال کے برابر ثواب ملتا ہے، اور خاص کر 9 تاریخ کو اگر روزہ رکھ لیا جائے تو فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. اور پھر کل کی تاریخ جو 9 تاریخ ہے، عرفہ کا دن ہے، اس میں کل سے فجر کی نماز سے تکبیر تشریق کا انشاءاللہ آغاز ہو جائے گا. ہر نماز کے بعد مرد حضرات 1 مرتبہ اونچی آواز سے تکبیر تشریق پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور یہ 13ویں تاریخ کی عصر تک یہ عمل اور یہ عبادت جاری رہے گی. خواتین کے اوپر بھی اس کا پڑھنا ضروری ہے لیکن وہ آہستہ آواز سے پڑھیں گی. مرد حضرات تو چونکہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اگر بھول بھی ہو جاتی ہے تو مجمع پڑھتا ہے تو انسان کو یاد آ جاتا ہے. اور حکم یہ ہے کہ اگر امام بھی بھول جائے تو مجمع کے اوپر سے ساقطین مجمع پڑھنا شروع کر دے تاکہ امام کو بھی یاد آ جائے. اور عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں ان دنوں میں اپنی نماز پڑھنے والی جگہ پر ایک پرچے پر یہ پیغام لکھ کر لگا لیں کہ مجھے نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی ہے، تاکہ سلام پھرنے کے بعد جب نظر پڑے تو فوراً تکبیر تشریق کا پڑھنا یاد آ جائے اور یہ عبادت انجام دے لی جائے اور اس سے محروم ہی نہ ہو. اور پھر کل کی جو رات آئے گی، یہ عید کی رات بڑی مبارک رات ہے، عیدین کی دونوں راتیں، عید الفطر کی جو چاند رات ہے وہ اور کل جو رات آ رہی ہے، یہ دونوں راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی مبارک ہیں. ان 2 راتوں کو جو بھی بندہ اور بندی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں سے اس کو معمور اور محفوظ فرمائیں گے. جس دن فرمایا کہ لوگ خوف اور دہشت کی وجہ سے نیم بے ہوشی کی حالت میں ہوں گے، اس دن اللہ تعالیٰ ان 2 راتوں کو بیداری میں گزارنے والے کو بیدار رکھیں گے اور وہ اس دن پرامن ہوگا، خوف اور دہشت اور وحشت سے بالکل وہ پرسکون ہوگا. ان 2 راتوں میں عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ وہاں یہ انعام عطا فرمائیں گے. اگر پوری رات جاگنا ممکن ہو تو انسان پوری رات عبادت میں گزار لے، پوری رات عبادت نہ کر سکتا ہو تو کم از کم فجر اور عشاء ان دونوں کو مرد حضرات جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو جماعت کی برکت سے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. اور خواتین کو اگر پوری رات جاگنا آسان ہو تو جاگے، نہ جاگ سکے تو وہ بھی عشاء اور فجر اہتمام کے ساتھ پڑھ لیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ رات بھر عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. اور پھر جب عید کی صبح ہوتی ہے اس میں مسنون یہ کہ انسان صبح فجر پڑھ لینے کے بعد تازہ دم نہا دھو کے نیا لباس پہن کے اور خوشبو لگا کے تیار ہو کے جلد از جلد عیدگاہ میں پہنچے، اور آتے ہوئے بھی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ ترانہ گنگناتا ہوا دھیمی آواز کے ساتھ پڑھتا ہوا آئے. عید الفطر میں آہستہ آواز سے پڑھنے کا حکم ہے، جبکہ بقرعید کے موقع پر اونچی آواز سے پڑھنے کا حکم ہے. ایک تو اونچی آواز ایک انسان چیخ کر چلا کر پڑھے اس طرح نہیں، مناسب آواز کے ساتھ کہ انسان خود بھی سن سکے آس پاس والے بھی سن سکیں، اس ورد کو زبان پر جاری رکھتے ہوئے نماز کے لیے آ جائے، جس راستے سے آئے پھر دوسرے راستے سے پلٹ کر واپس جائے. اور مستحب اور بہتر یہ کہ انسان جس کے لیے جو قربانی کر رہا ہو وہ اس دن کچھ کھائے پیئے نہیں، اپنے آپ کو روک کے رکھے، جب قربانی ہو جائے تو قربانی کے جانور سے کھا لینا یہ سنت ہوتا ہے. تو غرض یہ کہ یہ بہت بڑی سعادت مندی کی گھڑیاں ہیں، قیمتی لمحات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ یہ لوٹنے اور سمیٹنے کے موقع ہیں، خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عبادات انجام دی، اور اس کے بعد پھر قربانی کا عمل جب انجام دیا جاتا ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ قربانی کا عمل کیا ہے، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہ سنت ہے. اور پچھلے موقع پر میں نے سنایا کہ کس قدر عظیم الشان قربانیاں دی ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، کہ جب حکم ملا اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا. قرآن کریم اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ بھی حضرت ابراہیم کی نقالی کیجئے، تابع داری کیجئے، انہیں کے نقش قدم پر چلیے. کہ جب ان کو اذ قال له ربه اسلم، ان کے رب نے کہا تھا کہ آپ ہمارے سامنے تسلیم ہو جائیں، سر تسلیم خم کریں، قال اسلمت لرب العالمین، میں تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کرتا ہوں، اس کے حکم کے سامنے زیر کرتا ہوں. پھر جب اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا آپ کرتے چلے گئے، ان حکم کے اندر آپ نے کوئی تأمل نہیں کیا، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، ربا مجھے نیک صالح اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما. 60-65 سال تک اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے، حتیٰ کہ جس وقت آپ کی عمر مبارک 84 سال تھی اس وقت آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی نعمت ملی. 60-65 سال سے دعائیں مانگ رہے تھے، بڑھاپے میں جب پہنچ گئے، 84 سال کی عمر ہے، زوجہ محترمہ بھی اور آپ بھی عمر کو پہنچ چکے ہیں، جو آپ کی اہلیہ محترمہ تھی ان کو جب اللہ پاک کی طرف سے فرشتوں نے آ کر بشارت دی تو وہ بھی حیران ہو گئی، ہکا بکا رہ گئی، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ایک عجیب و غریب معاملہ فرمانا چاہتے ہیں، رہتی دنیا تک زندہ اور تابندہ رکھنا چاہتے ہیں. تو 84 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اولاد کی شکل میں بطور تحفہ دیے گئے، اور ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 92-94 سال کی عمر کو پہنچے تھے، حکم آ گیا کہ جاؤ، فلسطین میں تھے، حکم ہوا کہ جاؤ اب اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. اتنی امیدوں کے ساتھ 60-65 سال سے مانگتے 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 اتنے سالوں کے بعد ایک اولاد ملی، اور اب وہ بچہ تھوڑا سا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، بھاگ دوڑ کے قابل ہوا، باپ کی محبتوں کا سامان بنا، تو وہاں سے حکم یہ آیا کہ جاؤ اب اس بیٹے کو ذبح کر ڈالو. اللہ کی محبت کے سامنے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت، یا اللہ میں نے آپ کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیا، بلا چون چرا سرزمین فلسطین سے سفر کیا اور سرزمین حجاز مقدس پہنچ گئے. اتنا لمبا سفر کر رہے ہیں، قربانی دینے جا رہے ہیں اپنے ہی جگر گوشے کی، نور نظر لخت جگر، اپنے دل کے ٹکڑے کو اللہ کے راہ میں ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اتنی عظیم قربانی تھی، اتنا عجیب یہ معاملہ تھا کہ یہاں اللہ کے حکم کے سامنے گویا کہ بیٹے کو نہیں اپنی ساری چاہتوں کو قربان کیا جا رہا ہے، محبت کو قربان کیا جا رہا ہے، وہ اولاد جو بڑھاپے میں ملی تھی اس اولاد کو قربان کرنے کا جب حکم ملا تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں چل کھڑے ہوئے، اور وہاں بھی پہنچ کر جب سارا معاملہ ہو گیا، بیٹے سے رائے مشورہ لے لیا، منا کی وادی میں جا پہنچے تو بیٹے سے پوچھا کہ بیٹے کیا کرنا ہے، کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزرے، تھوڑی دیر کی تکلیف ہوگی لیکن آپ کی ذات کے بجائے مجھے اللہ کی ذات مل جائے گی، دنیا چھوٹے گی تو کیا ہوا، جنت ملے گی، اس سے بہتر اور بڑھ کر ہی ملے گا، لیکن قمیض اتار کر دی گئی ہے، میری والدہ کو نشانی دے دینا، اور ہاتھ پاؤں میں رسی باندھنے کا مشورہ دے دیا کہ تاکہ تڑپتا ہوا دیکھ کر آپ کی شفقت اور محبت پدری کہیں وہ جوش میں نہ آ جائے، آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کوئی خلل اور رخنا واقع ہو جائے، اور ساتھ میں کہا کہ جب میرا معاملہ ہو جائے تو اپنے قمیض کے اندر مجھے کفنا کے دفنا دینا، ساری تیاریاں مکمل ہو چکی، اور کہا کہ پیشانی کے بل لٹانا کہ میرا چہرے پر نظر پڑ کے ایسا نہ ہو کہ ترس آ جائے، سب کچھ ہو گیا، سارے معاملات ہو گئے، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس پورے نقشے کو اتارا ہے، کس طرح سے باپ بیٹے لگے ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں قربانی دینے کے لیے، بیٹا بھی باتیں کر رہا ہے، باپ بھی باتیں کر رہے ہیں، اور باقاعدہ تیاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، پیشانی کے بل لٹا لیا، چھری گلے پر چلا دی، اللہ تعالی نے وہاں سے اعلان فرمایا، ان ھذا، پہلے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وناديناه ايا ابراهيم، ہم نے پکار کر کہا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا، تم نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، انا كذلك نزل المحسنين، وفديناه بذبح عظيم، جنت کے دمبے کو اللہ تعالی نے اس کے متبادل ذبح کرا دیا، اور پھر فرمایا کہ ان هذا له البلاء المبين، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اس بڑی آزمائش میں بھی آپ کامیاب ہو گئے، اپنی سگی اولاد کو، معصوم بچے کو اپنے ہاتھوں ذبح کرنا کوئی معمولی قربانی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں ان ھذا لہ البلاء المبین، بہت بڑا امتحان تھا، اس بڑے امتحان میں کامیاب ہونے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو ایسا زندہ اور تابندہ رکھا کہ فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد کی یہ سنت ہے، اس کو زندہ رکھو، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی کیا کرتے تھے، صحابہ کو بھی حکم دیا کرتے تھے، جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے، فرمایا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے، اور میں نے عرض کیا تھا پچھلے مضمون میں کہ آپ نے حجت الوداع کے موقع پر 63 اونٹ قربان کیے، 63 کو 7 سے ضرب دیا جائے تو 441 قربانیاں بن جاتی ہیں، 450 قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کر کے آپ نے مثال قائم فرما دی مالداروں کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ مال و دولت فراوانی کے ساتھ دے تو قربانیاں بھی فراوانی کے ساتھ کرو، اور جب صحابہ نے پوچھا کہ ہمارے لیے اس میں اجر و ثواب کیا ہے، فرمایا کہ ہر ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی، ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد میں جانور کے بال بن جاتے ہیں، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ دمبے کی اون ہے، اس کا کیا ہے، فرمایا کہ اون کے بھی ہر روئے کے بدلے اللہ تعالی نے کیا تھا فرمائیں گے، خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کو یہ قربانی کی سعادت ملتی ہے، اللہ تعالی اس قربانی کی عبادت قبول فرما کے ذخیرہ بناتے ہیں، آخرت میں جب اعمال کو تولا جا رہا ہوگا قربانی کو لا کر 70 بڑھا کر بندے کے اعمال نامے میں ڈال دیا جائے گا، نیکیوں کے پلڑے کے اندر جھکانے کے سامان بنا دیے جائیں گے، تو یہ موقع ہے لوٹنے اور سمیٹنے کا کہ اللہ تعالی نے یہاں موقع دیے ہیں، ان موقع سے فائدہ اٹھا کر قربانی کر کے اللہ تعالی کو منا لیا جائے، اور پچھلے مضمون میں نے عرض کیا تھا، دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جو قربانی کی اصل روح ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا جس چیز کا، بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم دیا چھوڑ دیا، ہجرت کا حکم ملا اپنے وطن کو چھوڑ دیا، جب بچے کو قربان کرنے کا وقت آیا تو بچے کو قربان کر کے دکھا دیا، ہر چیز کر کے دکھا دی، یہاں یہ سبق دے گئے کہ یا اللہ آپ کے حکم کے سامنے ہر خواہش قربان ہے، اپنے تمام جذبات، تمام خواہشات، تمام محبتیں وہ آپ کے حکم کے سامنے قربان ہیں، تو قربانی کے اندر بھی یہی اصل روح زندہ کی جائے کہ یا اللہ یہ مال بھی آپ کا دیا ہوا، یہ توفیق بھی آپ کی دی ہوئی، ہم اور آپ ذرا غور کریں، ہم میں سے کوئی نوجوان لڑکے ہیں، کچھ ادھیڑ ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کوئی 10 سال، کوئی 15 سال، کوئی 20، کوئی 25، کوئی 30، ہر ایک اپنی عمر کے ماضی میں چلا جائے، تیس چالیس پچاس ساٹھ سال پیچھے جا کر ہم دیکھیں اپنی ماں کی آغوش میں ہم ننے منے معصوم بچے تھے، کوئی ہمارا مال ذخیرہ، کوئی دولت، کوئی گاڑی، کوئی کوٹھی، کوئی کار بنگلہ، کوئی بیوی بچے، کچھ بھی نہ تھے، چھوٹا سا ایک چڈی بنیان ہمارا ہوتا تھا، یہی ہماری کل پونجی تھی. آج اللہ پاک نے گھر بھی دیا ہوا ہے، گھر والی بھی دی ہوئی ہے، بال بچے بھی دیے ہوئے ہیں، مال و دولت بھی دیا ہوا ہے، کار کوٹھی بھی دی ہوئی ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی نے تو دیا ہے، ذریعہ اور سبب بنا بنا کر دیا ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا، ہم تو دنیا میں آئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے، اللہ پاک ہی کا دیا ہوا یہ مال ہے. اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے آخرت کا ذخیرہ بڑھانے کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا نظرہ، اس قربانی کا نذرانہ اس جذبے کے ساتھ پیش کیا جائے، یا اللہ آپ کے حکم کی تعمیل میں اپنی ہر خواہش قربان ہے، یہ مال بھی قربان، یہ جان بھی قربان، یہ سب کچھ آپ کا دیا ہوا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یا اللہ یہ نماز، یہ قربانی، یہ جینا اور یہ مرنا، سب کچھ آپ پر قربان. اس صدق دل کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ، اس جذبہ محبت کے ساتھ قربانی پیش کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے کہ انشاءاللہ کل یہی قربانی ہم کو بڑا ذخیرہ بنا کر واپس دی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان شب و روز کی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اعتدال سے ہمیں جینے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سے حضرات نام آوری کے چکر میں، شو بازی کے چکر میں لاکھوں لاکھوں کی قربانیاں قربان کر دیتے ہیں. دل کے جذبات اللہ تعالیٰ کی ہیں، اس کی بڑی قدر و منزلت ہے، لیکن اعتدال کی حد سے بڑھ جانا یہ بھی بہت زیادہ غلو ہے. ایک انسان اگر پانچ لاکھ کا کوئی جانور قربانی کے لیے لا رہا ہے تو اگر اسی پانچ لاکھ میں وہ تن و من صحت مند اچھے اچھے بکرے لے لے، قربانی کی گائیں لے لے، بیل لے لے، تو بے شک وہ بھی صحت مند ہوں، اچھے ہوں، فربا ہوں، قیمتی ہوں، لیکن وہ کثیر تعداد میں ہوں گے. اگر وہی پانچ لاکھ کا ایک بیل خریدا، اس کے اوپر ایک بیل کے جتنے بال ہوں گے اتنا ثواب ملے گا، اور اگر پانچ لاکھ کے دس یا نہیں سینکڑوں بکرے خرید لیے اور اعلیٰ قسم کے جو متوسط درجے کے بیل ہوتے ہیں وہ لے لیے، تو پھر تھوک کے حساب سے جتنے جانور ہوں گے اتنے ہی جانوروں کے بال کے برابر اجر و ثواب کثرت میں ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق تو ہمیں یہ ہے کہ تم کثیر تعداد میں قربانیاں کرو، نہ یہ کہ کثیر تعداد کی قربانیوں کی قیمت میں ایک قربانی کر لو. تو جانور ہمیں حکم یہ ہے کہ قربانی کا جانور اچھا ہو، صحت مند ہو، فربا ہو، خوبصورت ہو، تن و من ہو، اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا ہو، لیکن غلو اتنا کر لیا جائے کہ حد اعتدال سے انسان تجاوز کر جائے کہ لوگ پھر بسا اوقات مقابلے بازی ہوتی ہے، ناماوری ہوتی ہے، چرچے اور تذکرے ہوتے ہیں کہ ہمارا پانچ لاکھ کا، تمہارا چھ لاکھ کا، اس کا دس لاکھ کا، اس کا پندرہ لاکھ کا. تو انہی لاکھوں کے اندر اگر متوسط درجے کے قربانیاں کی جائیں تو کتنا گوشت نکلے، کتنے گھرانوں کے اندر، کتنے ہی ضرورت مندوں تک یہ سلسلے پہنچ جائیں. تو بے شک قربانی کا عمل بہت قیمتی عمل ہے، لیکن اس میں بھی حد سے تجاوز یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور اسراف جس کو کہا جاتا ہے وہ ناپسندیدہ عمل ہے. انسان اپنی حیثیت اور گنجائش کے مطابق بے شک قیمتی سے قیمتی، اچھے سے اچھا، فربا، خوبصورت، تن و من جانور اللہ کی راہ میں قربان کرے، لیکن حد سے تجاوز یہ حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ پھر اسراف میں آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، سچے جذبوں کے ساتھ نیکی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی تو زندگی ہے، سانس چل رہی ہے، نیکیاں کرنے کا موقع ہے، نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن پھر نیکیوں کا ذخیرہ کم ہو، بدی زیادہ ہو، اس وقت کفے افسوس ملنے سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا. آخرت میں دو بندے ہوں گے جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جہنم میں، بدکار ہوں گے، گنہگار ہوں گے، نافرمان ہوں گے. یہ دونوں جہنم کی طرف جب جا رہے ہوں گے تو ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے کہ جاؤ جہنم میں، دوڑ پڑے گا، بھاگ کر جہنم کی طرف جا رہا ہوگا. دوسرا وہ بھی جا رہا ہوگا لیکن جاتے جاتے پلٹ پلٹ کر پیچھے اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا، اللہ تعالیٰ عرش اعظم پر جلوہ افروز ہوں گے، تو یہ جائے گا پھر پیچھے پلٹ کر دیکھے گا، آگے بڑھے گا پھر پیچھے پلٹ کر دیکھے گا، مڑ مڑ کے دیکھتا ہوگا، آگے جا رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ دونوں کو بلا لیں گے. اس سے پوچھیں گے تو بھاگ کے کیوں جا رہا ہے، دوڑ کے کیوں جا رہا ہے، جہنم دیکھتے ہی آگے جہنم دیکھتی ہوئی کھڑی ہے. کہے گا یا اللہ دنیا میں تو زندگی بھر تیری نافرمانی کر کے آیا، آج میرا اور تیرا آخری موقع تھا، ملاقات تھی، آج تو نے آخری مرتبہ مجھے حکم دیا، زندگی میں تو تیری کوئی بات نہ مانی، آج آخری موقع تھا، میں نے کہا چلو تیری بات مان لوں، تو نے حکم دیا جاؤ جہنم کی طرف، تو بھاگ کر تیرے حکم کو سینے سے لگایا، بھاگ کر جا رہا ہوں، تیری بات مان رہا ہوں. اس سے پوچھیں گے تو پلٹ پلٹ کر واپس کیوں دیکھتا ہے، سیدھا سیدھا کیوں نہیں جاتا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں سنا تھا تو بڑا کریم ہے، میں دیکھتا ہوں شاید تیری شان کریمی جوش میں آ جائے، شاید تجھے ترس آ جائے، پلٹ پلٹ کے تیری شان کریمی کو تلاش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ دونوں کو فرمائیں گے جاؤ جنت کے اندر چلے جاؤ. تو وہاں بھی بندے کی وہ آخری نیکی کام آ جائے گی کہ وہاں بھاگ کر اللہ تعالیٰ کی تابع داری کرے گا، فرما برداری کرے گا، تو وہ آخری اس کا موقع وہی اس کے کام آ جائے گا اور بیڑا پار ہو جائے گا. اور اس کا شان کریمی تلاش کرنا یہی اس کے لیے کارآمد بن جائے گا. تو ابھی تو ہم زندہ ہیں، زندگی میں اللہ تعالیٰ کی شان کریمی تلاش کی جائے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، اس کو منا لیا جائے، راضی کر لیا جائے، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، مغفرت کے سامان بنائے ہوئے ہیں، زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر رات اپنا رحمت کا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ بندو آؤ، دن میں جو گناہ کیے معافی لے جاؤ. دن جب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اپنے رحمت کے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ بندو رات کو جو گناہ کیے ہیں آؤ، بخشش اور مغفرت لے جاؤ. روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلے ہیں. بندے اگر مغفرت اور رحمت حاصل کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں، مطیع اور فرما بردار بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی مان کر زندگی گزارنے والے بن جائیں، کامیاب اور کامران ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، سچے جذبے عطا فرمائے، اپنی زندگی کی قدر و قیمت پہچان کر لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ زندگی بڑی عجیب و غریب ہے، اچانک بالکل ایسے جاتی ہے جس طرح لائٹ چلی جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اچانک انسان کی موت آ کر زندگی میں اختتام کر دیتی ہے اور پیچھے والوں کی زندگیوں میں اندھیرا چھا جاتا ہے. کل ہی ہمارے چاہنے والے، محبت والے، حضرت اقدس حضرت والد ماجد کے بڑے محبت کرنے والے، بڑے کرم فرما سلیم بھائی ہوا کرتے تھے، حبیب مسجد کے بڑے کرتا دھرتا تھے، بہت فعال تھے، ہم سے بڑی والہانہ محبت تھی. دل میں کچھ مسئلہ تھا، آپریشن ہوا تھا، انجیوپلاسٹی ہو چکا تھا. گزشتہ کل ان کی چھٹی ہونی تھی اسپتال میں، صبح استنجے کے لیے جب بیت الخلاء گئے وہاں چکر آیا، گرے، گرنے کی وجہ سے جو بدن کے اندر جو حرکت ہوئی تو دل کی حالت بگڑ گئی. فوری طور پر ایمرجنسی میں لایا گیا، ڈاکٹر حضرات نے طبی امداد دی اور زبان پر کلمہ جاری ہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں، طبیعت بگڑ گئی، کلمہ پڑھ رہے ہیں. اسی کلمہ پڑھتے 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 منٹوں میں اللہ کو پیارے ہو گئے. صبح ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آج آپ کی چھٹی ہو جائے گی، طبیعت آپ کی صحیح ہے. اپنے بیٹوں سے کہہ رہے تھے کہ آج ان شاء اللہ تم لوگ جا کر قربانی کا جانور بھی لے آنا. اور بات چیت ہو رہی تھی، سارے معاملات صحیح تھے، لیکن معلوم نہیں تھا کہ ظہر کی نماز میں میرا جنازہ ادا کیا جا رہا ہوگا. آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. موت بڑی اچانک آیا کرتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی زندگیاں دراز فرمائے، عمروں میں برکت عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اے الہ العالمین، آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمیں زندگی کا قیمتی سرمایہ عطا فرمایا ہے. یا اللہ ہمیں اس کو کام میں لگانے کی توفیق عطا فرمائیے. گناہوں اور برائیوں سے ہم سب کو بچا لیجیے. یا اللہ یہ مبارک لمحات ہیں، عرفات کے میدان میں آپ کے یا اللہ محبوب بندے، مقبول بندے، گنہگار بندے آئے ہوئے ہیں. آج آپ کی رحمت برس رہی ہے. یا اللہ ان کے طفیل ہم سب پر بھی رحمت کی بارشیں برسائیے. ہم سب کے بھی زندگی کے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرما کر پاک و صاف فرما دیجئے. یا اللہ آئندہ زندگی ہم سب کو پاکیزہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ حجاج بیت اللہ الحرام کو یا اللہ سعادت والا حج مبرور اور سعی مشکور نصیب فرمائیے، ان سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ خیر خیریت سے، صحت اور عافیت کے ساتھ ان سب کو یا اللہ فریضہ حج انجام دے کر اپنے اپنے مقررہ اوقات میں سلامتی کے ساتھ یا اللہ سب کو واپسی نصیب فرمائیے. ہم سب کو بھی زندگی میں بار بار حج مبرور اور سعی مشکور نصیب فرمائیے. ہر خیر سے مالا مال فرمائیے. تمام شرور اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین، ہم سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائیے. پیار اور محبت اور اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیے. رزق حلال کی فراوانی عطا فرمائیے. تمام مشکلات سے ہم سب کو خلاصی عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، آپ ہم میں سے ہر ایک کی جائز حاجت اور دلی مراد کو ہماری تمنا سے بڑھ کر پورا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے تمام مسائل آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو حل فرما دیجیے. اے الہ العالمین، اخلاص کے ساتھ ہم سب کو قربانی کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ تمام کے تمام بیماروں کو صحت کلی عطا فرمائیے. ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے. ہماری عمریں دراز فرمائیے. خیر اور برکتوں سے مالا مال فرمائیے. یا اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.